الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو عزیزو اور بھائیو قرآن کریم میں مطالعہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انبیاء کرام کے واقعات اور اللہ کے ان نیک بندوں کے واقعات جو اللہ کے محبوب گزرے ہیں اس کے پسندیدہ لوگ گزرے ہیں ان کو حصوں کی شکل میں مختلف ٹکڑوں کی شکل میں یا مختلف حوالوں سے قرآن کریم جا بجا پیش کرتا ہے اور جب بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے تو عموماً اذکر کہہ کے تذکرہ کرتا ہے یا اس کہہ کے تذکرہ کرتا ہے تو وہاں بھی اذکر محذوف ہوتا ہے. مثلا آپ سورہ مریم ہی کو دیکھ لیجئے, حضرت مریم کا پہلے حضرت زکریہ کا ذکر کیا, اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے, تو ایک سلسلہ تو ذہب چھڑ گیا ہے, سونے کی زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی ایک ایک طریقے سے بیان کی جا رہی ہے. اور یہی طریقہ اس کا قرآن کریم میں بیشتر جگہ. مقصود اس سے یہ ہے کہ امت ہمیشہ اپنے ان مقتدا لوگوں کو, ان رہنماؤں کو اور ان کی سیرت و کردار کو, ان کے کارناموں کو, ان کے طرز زندگی کو نہ بھولیں تاکہ اس سے ان کو رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ملے اور یہ انہیں معلوم ہو کہ اصل ہم کیا تھے, ہم کہاں سے نیچے گرے ہیں اور اب گرتے ہی چلے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام, باقی سارے انبیاء کرام, خاص طور ابراہیم علیہ السلام, ہم ان کی ملت میں اٹھائے گئے ہیں, ہم ملت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں اور ملت ابراہیم کی تجدید کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو وہ ابو الانبیاء ہیں, وہ جد امجد ہیں نبیوں کے. ان کا تذکرہ خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مختلف حوالوں سے بار بار ذکر کیے گئے ہیں. ساتویں پارے میں ان تمام تذکروں کو سمیٹتے ہوئے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی. ان کے قصے ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. جس کو فارسی شاعر نے کہا تھا کہ گاہے با گاہے باز خاں آن قصہ پاری دارا، کہ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں آن قصہ پاری نارا، کہ اگر دل کے زخموں کو تازہ رکھنا ہے نا تو جن سے تعلق ہے ان کے دل کے زخموں کا ان کو کبھی کبھی دہراتے رہنا چاہیے. ہمارا ظاہر ایک تعلق ہے ان اللہ کے نیک بندوں سے جو سابق انبیاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ انہی کے کمالات کا حاصل ہے. ان کا تذکرہ اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اسی حوالے سے میں نے آیت کریمہ بھی پڑھی ہے. یہ ہم اس لیے کرتے ہیں، پھر آگے صحابہ کرام کے واقعات کو بیان ہم اس لیے کرتے ہیں، تابعین کو بیان کرتے ہیں، تبع تابعین کو بیان کرتے ہیں، صلاح امت کو بیان کرتے ہیں، سلف صالحین کو بیان کرتے ہیں. تو مخصوص رب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں اپنا ماضی نہ بھولو. تمہارا ایک شاندار ماضی گزرا، اس میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو کہ اس وقت ہم کیسے تھے، اب آخر ہم میں سے کیا چیز نکل گئی. ایک بات، چونکہ کرم اصل میں ایک طالب علم ہے، ایک قرآن کریم کا، عربی زبان کا آدمی ہے، اور پھر بالکل مڈل کلاس کا آدمی، اس نے بہت سارے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہے، اساتذہ بھی خوش قسمت تھا اس کو وہ لوگ ملے جو واقعتاً گندے ہوئے تھے ان چیزوں میں. اس لیے وہ جب بھی یاد کرتا اس کا وہی طریقہ ہے جو قرآن و سنت کا ہے، جو نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا رہتا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کرتوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. یہی چیز ہے جو قرآن کریم ہمیں یاد دلاتا کہ کبھی تو سوچو نا کہ آخر تمہارا رشتہ ہے کسی سے، تمہارا ایک ماضی ہے، وہ ماضی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یاد رکھو، ماضی موہنجو دارو سے شروع نہیں ہوتا، وہ ہڑپا سے شروع نہیں ہوتا، وہ ان قوموں سے شروع نہیں ہوتا جو اللہ کا عذاب کا شکار ہو چکی. وہ خدا کی نافرمان قومیں تھیں، خدا نے ان کو مٹا دیا. ہمارا ماضی وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے اللہ کے آخری نبی کی سنت شروع ہوتی ہے، جہاں سے یہ آخری کتاب شروع ہوتی ہے. پہلی کتابیں منسوخ ہو گئیں یا مٹ گئیں؟ پہلے انبیاء کا تذکرہ اتنا باقی ہے ہمارے پاس جتنا قرآن کریم نے بیان کیا، باقی آسمانی کتابوں نے بیان کیا تو اس کے بارے میں ہمیں سکہ روایت نہیں ملتی، یا سکہ اعتبار نہیں ہے ہمیں کہ وہ واقعی بات صحیح ہے. اسی کو اس میں قلم کاریاں کی گئی، اس میں خیانتیں کی گئی. تو ہماری اصل تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جس کو ہم ہجری سن کہتے ہیں، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اس سے کہنے والا چاہے کوئی وزیر ہے چاہے فقیر، اس سے بڑا جھوٹا آدمی کوئی نہیں ہے یا احمق آدمی کوئی نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنی نسبت ان لوگوں سے ڈھونڈتا ہے یا ان لوگوں سے وابستہ کرتا ہے جو مٹ چکے اللہ کی بارگاہ. حضور جب قوم عاد و ثمود کے کھنڈرات سے گزرے، فرمایا یہاں سے تیزی سے نکلو، یہاں اب تک نحوست برس رہی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ان لوگوں کی تاریخ کو ہم پڑھتے، ان کی غلطیاں دیکھتے، ان کی کوتاہیاں دیکھتے، ان کو گمراہیاں دیکھتے، پھر اسے عبرت حاصل کرتے. لیکن ہم وہاں سے کیا ڈھونڈتے؟ کلچر ڈھونڈتے. کیا ہمارا وہ کلچر ہے؟ اللہ کی شان ہے نا. مسعود نے کہا تھا، بڑی سچی بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی. غضب خدا کے خدائیوں پہ خدائیاں کرتے رہے، سال ہا سال لگے رہے تم میں، اور تمہیں جو چیز حاصل کرنی چاہیے تھی وہ تو تھی نا عبرت، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ ان سے عبرت پکڑو، تو کہا عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی. اور کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے، وہاں ہم نے کلچر نکالا. حالانکہ اس کے ہمارے کلچر سے اس کلچر کا کیا رشتہ ہے؟ کلچر بلتا ہے اللہ کے نبیوں کی سنت سے. تہذیب اور ثقافت کو گونج دیں آپ نا، ان دونوں سے جو چیز تیار ہوتی ہے وہ کلچر نام کی چیز ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج تک ہم اس کی تعریف نہ کر پائے، لیکن ہماری جو بنیادیں ہمارے کلچر کو بالکل الگ ہیں، ان کی بنیادیں ہی الگ ہیں. اب اندازہ کریں، وہ بے خدا تہذیب چاہتے ہیں، بے خدا کلچر چاہتے ہیں، جیسے آج کا مغرب چاہتا ہے. ہم جس کلچر اور جس تہذیب کے دعوے دار ہیں وہ اللہ کے نام سے اور اس کے احکام سے شروع ہوتی ہے، اس کی ہدایت سے شروع ہوتی ہے. اس ہدایت پر پوری طرح عمل کر کے اللہ کا نبی، ایک سوسائٹی قائم کرتا ہے اس سے ہمیں ایک تہذیب اور ایک کلچر ملتا ہے. ہم دوسروں کے اب مردہ لوگوں میں ڈھونڈنے کس لیے جائیں؟ تو ہم اس کو اس لیے وقتاً فوقتاً دہراتے رہتے ہیں تاکہ ہم اپنے تہذیبی مراکز سے الگ نہ ہوں. آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو میں بار باتیں دہراتا ہوں قصدن بھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا ایک دفعہ, میرے بعض دوستوں کو یاد ہے لیکن مجھے نہیں معلوم آپ کو یاد ہے یا نہیں, کہ لکھنؤ میں ایک مشاعرہ تھا صدارتی خواجہ حسن نظامی مرحوم کی. وہ بڑی باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے لیکن پس منظر ان کا بس خالص اندر مذہبی تھا, اسی کے وہ اولاد تھے حسن نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی. اسی اگر جب ان کی گدی نشین تھے لیکن ان میں بعض باتیں نہایت حیرت انگیز ہیں کہ اتنی بڑی گدی کے سجادہ نشین ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کتابیں بیچ کر روٹی کھائی, کبھی فتوحات حاصل وصول نہیں کی تھی. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آج تو معمولی کو آدمی گدی نشین ہے, کسی گدی پر بیٹھا ہے, لوگ اندھا دھند اس کو فتوحات دیتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی کام کرنے کی. میرے چونکہ اپنے خاندان میں اس کا جراثیم موجود ہے اس لیے میں جانتا ہوں لوگ کیا کرتے. اب وہ اتنے بڑے گدی نشین ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کتابیں بیچی, چھوٹی سے لے کر بڑی کتابیں, پھر اخبار نکالے, رسالے نکالے, جب اس قابل ہو گئے لیکن انہوں نے کبھی لوگوں سے مانگ کر یا لوگوں سے لے کر کبھی نہ کھایا. یہ میں کہتا ہوں ان کی بڑی قابل تعریف بات ہے. اگر جو نظریاتی اعتبار سے بعض نہ جانے پارٹی سے اتر جاتے تھے اور بعض بات یہ وہی باتیں کرنے لگتے تھے, یہ ان کا خاص تفرد تھا ان کی شخصیت کا. آپ اسے اندازہ کر لیجیے کہ میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے رسالے کا میں مرادی میں لکھ دیا کہ جس طرح ہم لوگ توحید کے قائل ہیں سکھ بھی تو قائل, وہ بھی ایک خدا کو مانتے. اگر جو انہوں نے اس ایک خدا کا تصور بھی عجیب سا بنا رکھا ہے لیکن بعد وہ توحید کے قائل, اور ان کے گرو اس لیے ہمارے بزرگوں سے ملتے رہے, بابا گرو نانک میاں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے تھے. تو انہوں نے کہا جب وہ قائل ہیں توحید کے تو پھر ہم جھٹکے کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو اللہ کا نام لے کر. جو بت پرست لوگ ہیں نا وہ اگر وہ کسی جانور کو ذبح بھی کرتے ہیں یا مارتے ہیں تو وہ اپنے زارا کسی نہ کسی شرک جس سے کرتے ہیں, جس کو انہوں نے اپنا بڑا بنا رکھا اس کا نام لیتے ہیں. تو قرآن کریم نے ہر اس جانور کو حرام قرار دیا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا اس کے نام پر پن کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ وہ غیر اللہ کا نام نہیں لیتے, وہ اللہ ہی کا نام لیتے ہیں, اس کے بعد وہ جھٹکا کرتے ہیں, گردن توڑتے ہیں, ذبح نہیں کرتے. تو کہا یہ جو جھٹکا ہے اس کو تو جائز ہونا چاہیے, پتہ نہیں علماء نے اس کو کیوں حرام قرار دے رکھا. اب بتائیے وہ اس کو نہ سمجھ سکے کہ جھٹکے میں اور ذبح اور ذبیحہ میں کوئی نسبت ہے آخر. انہوں نے اس طرح کی یہ بات جو لکھی تو عبد المجید سالک نے اپنے رسالے غالباً انقلاب میں فقاہات لکھتے ہوئے جو ان کا مزاحیہ کالم تھا اس میں انہوں نے ان کو جھٹکت المشائخ لکھا. یہ پھپتی کسی ان پر کہ مشائخ کا جھٹکا ہے, جھٹکت المشائخ. چند دنوں کے بعد کہیں کسی تقریب میں ملاقات ہو گئی تو اب ظاہر ان کو اس کا غصہ لگا, وہ ناراض سے تھے تو ناراضگی سے کہنے لگے کہ سالک صاحب آدمی میں کس عمر میں سنجیدگی آتی, مطلب یہ تو تم نے ایک ایسی غیر سنجیدہ بات لکھی ہے تو تم میں سنجیدگی کب آئے گی؟ وہ کہنا یہ چاہتے تھے. تو اس وقت خواجہ صاحب کی عمر تقریباً 48 سال کی ہو چکی تھی تو سالے کہنے لگا کہ خواجہ صاحب یہ عمر کا تعلق سنجیدگی سے بھی کچھ اضافی سا ہے, بعض لوگ 48 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو ان میں سنجیدگی نہیں آتی. تو بہرحال یہ تو ان کے آپس کی ایک بے تکلفیاں تھیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہرحال ایک باغ و بہار شخصیت ہے, بڑی خوبیاں تھیں ان میں, ان کی صدارت میں یہ مشاعرہ ہو رہا تھا. تو ان میں ایک پرانے طرز کے ایک شاعر آئے ہوئے تھے, ایک بزرگ شخصیت. وہ کیا کرتے جیسے پرانے لوگ اٹھ کر داد دیا کرتے تھے شاعروں کو کہ جھک جھک کے سلام کرنا, فرشی سلام کرنا, پھر ہاتھ کھول کھول کر داد دینا, اور بعد بار مصرا بار بار پڑھانا, مصرا اٹھانا, مصرا بٹھانا, جیسے ان کے طریقے تھے. تو جو نئے لڑکے گئے ہوئے تھے کالجوں کے وہ دے دے کر حیران بھی ہو رہے تھے, پریشان بھی کہ یہ بابا کیا کرتا ہے, کہ یہ کیا طریقہ آخر داد دینے کا. جب بعد میں صدارتی خطبہ دینے کے لیے اٹھے خواجہ صاحب تو فرمانے لگے کہ تم نے ان کو جو دیکھا ان بزرگوں کو اس طرح داد دیتے ہوئے اور تمہیں تعجب ہوا، کہنے لگے کہ اصل میں یہ تمہاری تہذیب کے موٹام ہیں۔ کہنے لگے تم نہیں سمجھو کہ موٹام کیا ہوتا ہے؟ کہا موٹام اس برجی کو کہتے ہیں کہ جب نہریں کھودی جاتی ہیں نا، تو یہ دکھانے کے لیے بعد میں جب ظاہر اجرت لینی ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی کھدائی کی ہے، تو درمیان میں برجیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب پیمائش ہوتی ہے نا کہ ہم کہ مزدوروں نے کتنا کام کیا تاکہ ان کو اجرت دی جائے، تو پیمائش اس برجی کی ہوتی ہے، اس برجی کو کہتے ہیں موٹام۔ کہا وہ جس برجی سے پتا چلتا ہے کہ زمین کی کتنی پیمائش ہو، کتنی کھدائی ہو گئی۔ کہا یہ تمہاری تہذیب کے موٹام ہیں، ان کو دیکھ کر تم اندازہ کر سکتے ہو کہ تم اپنی تہذیب کی کتنی کھدائی کر چکے ہو۔ کہ یہ فائدہ ہے ان بزرگوں کا۔ میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں جن بزرگوں کا تذکرہ کرتا ہوں، جن اللہ والوں کا تذکرہ کرتا ہوں، نبیوں کے بارے میں اس لفظ کا اطلاق تو خیر سوئے ادب ہے، لیکن بزرگوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری تہذیب کے موٹام تھے۔ ہم نے جتنی کھدائی کی ہے نا، جب ہم ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں نا، تو کم از کم اتنا فائدہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اتنا نیچے اتر چکے ہیں۔ پہلے ہم اس سطح پر کھڑے تھے، اب جو ہم کھدائی کرتے کرتے نیچے اتر چکے ہیں یا گر چکے ہیں، تو اس کو آپ پیمائش کرنا چاہیں تو ان صالحین سے کر لیجیے۔ اللہ اپنے فضل و کرم فرمائے اور اپنی رحمت میں رکھے سیدہ ابونا سلمی ندوی کو۔ انہوں نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی جس کا نام ہے دعوت و عظیمت۔ چنانچہ جن لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، سلف صالحین نے، مقتدائے امت نے اور مجددین کرام نے، مصلحین اعظام نے، اس امت میں ہمیشہ دین کے احیاء کے لیے کوششیں کی اور اپنی سیرت و کردار کے درخشاں نمونے چھوڑے ہیں، انہیں ان تمام کو، بہت سارے بلکہ اکثریت کو کہنا چاہیے، جمع کر دیا ہے۔ وہ کتاب اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور کئی جلدوں میں ہے، پڑھنا ظاہر ہے اتنی جلدیں آسان تو نہیں ہوتی، لیکن نہ جانے کتنی انگریزی سے کام لیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہر صدی میں اللہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کرتا رہا اور انہیں اس امت کو سنبھالنے کے لیے کیا کچھ کیا۔ وہ جو حضور کے مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر صدی کے آخری حصے میں یا اس کے اگلی صدی کے ابتدائی حصے میں اللہ ضرور کسی مجدد کو پیدا کرتا، جس کو مجدد میعاد حاضرہ کہا جاتا ہے، ایک صدی کا مجدد۔ اور مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کو پورا 1000 سال کا مجدد کہا گیا۔ ان لوگوں کا تذکرہ پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں اتر گئے۔ اب میں کسی مجدد کا تذکرہ نہیں کرنے لگا، میں بالکل ابتدا کی بات کرنے لگا ہوں کہ ہم عوام جو ہیں اور ہمارے جو امرا ہیں، ہمارے جو حاکم ہیں، ہم یوں تو سیاسی ترازو میں تو تولتے رہتے ہیں ان سب، لیکن کبھی دینی ترازو میں، کبھی اخلاق کے ترازو میں، یا کبھی حقوق و آداب کے ترازو میں بھی کبھی ان کو تول کے دیکھ لیا جائے، تاکہ ہمیں پتا چلے نا کہ جن لوگوں، جو لوگ ہمارے مقتدا گزرے ہیں اور جو بلکہ ہمارے حکمران گزرے ہیں، جن پر ہماری تاریخ فخر کرتی ہے، وہ کیسے تھے اور ان کا سلوک اس امت کے ساتھ کیا تھا۔ اور آج جب کہ ماشاءاللہ ہم بہت ترقی یافتہ ہو گئے، بلکہ روشن خیال بھی ہو گئے، اور نہ جانے ہمارے اندر کیا کیا چیزیں پیدا ہو گئی، اس پر بڑا فخر کر سکتے ہیں، تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کتنی کھدائی کر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار کیے تھے، ان میں سب سے نمونے کے لوگ کہنا چاہیے صحابہ میں سے بھی خلافہ راشدین ہیں، یعنی سابقون الاولون میں بھی جس ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراتب بیان کیے ہیں اس امت کے بڑے لوگوں میں، ان میں پہلے نمبر پر یہ 4 آدمی ہیں جن کو ہم خلافہ راشدین کہتے ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑی چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی امت میں جو وہ دیکھنا چاہتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس طرح کا سیرت و کردار وہ دیکھنا چاہتے تھے، سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا نمونہ دکھاتے تھے۔ یعنی ان کی کہنا تھی، تھیوری یہ تھی، سور یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ امتوں کی اصلاح نیچے سے بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اصلاح اوپر سے ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کے حکمران بگڑ جاتے ہیں نا،
تو یقین جانو آپ قرآن کے ہاتھ میں لے کر بھی اس امت کی اصلاح کے لیے نکلیں تب بگڑا ہوا حکمران آپ سے قرآن بھی چھین لے گا. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ بعض دفعہ قرآن سے اللہ وہ کام نہیں لیتا جو سلطان سے لیتا. یعنی اگر ایک سارے حکمران ہے اس کی ٹیم نے ایک لوگوں پر مشتمل ہے, وہ جس طرح زندگی گزارے گی نا ان کا ایک ایک لمحہ 100 علماء کی نصیحتوں پر بھاری ہوتا. لوگ ان کی مثالیں دیکھتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو اچھے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, اگر ہمارے حکمران اس طرح کے ہیں تو ہم اس طرح کی زندگی کیوں نہ اختیار کریں. ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا, بس یار خور مشہور تھا اور ہمیشہ اچھے سے اچھا کھانا تیار کرواتا. سفر میں اس کو یہی فکر رہتی کہ اچھا کھانا مل سکے گا یا نہیں. اس دور میں پوری مملکت میں جس ذوق نے ترقی پائی ہے وہ بسیار خوری تھی اور بہتر سے بہتر کھانا تھا. عمر رات دن سوچتے رہتے تھے کہ اچھا کھانا کیسے تیار کیا جا سکتا, کھانے نعمت کیسے سجایا جا سکتا, بڑی بڑی دعوتیں کیسے کی جا سکتی ہیں. چنانچہ عمر کی یہی پہچان بن کے رہ گئی تھی. جب کبھی کسی تقریب میں لوگ جمع ہوتے تو یہ تلاش کرتے ہیں کہ آج اس دسترخوان پر نئی چیز کیا. چنانچہ آپ اپنی قریبی تاریخ میں بھی دیکھ لیں, نواب ساعت علی خان جیسے لوگوں نے جب سب سے بڑی تنخواہ اپنی ان باورچیوں کی رکھی جو صرف مسور کی دال پکانا جانتے تھے, یعنی ان کی تنخواہ وزیروں کے برابر تھی, یعنی جو لوگ ان کا کھانے نعمت سے جا سکتے تھے نا, اور اس کے دو پراٹھے ناشتے کے لیے 5 کلو گھی میں تلتے تھے, ان کی تنخواہ وزیروں کے برابر تھی. اب حیران ہوں گے 5 کلو گھی میں 2 پراٹھے کیسے تلے جاتے ہیں, گھی کو گرا دیا جاتا تھا, کہا جاتا ہے یہ اب استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا. چنانچہ اس دور میں دہلی تک کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ باوجود بنتے نہیں تو دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے حکومت چھینی جا رہی ہے, ہم بری طرح زوال پر بکٹر بھاگے جا رہے ہیں. ایک شارہ جو کھول دی گئی ہے اور ہمارے پیچھے حکومتیں لگی ہیں جو ہمیں باہر نکال دینا چاہتے ہیں اس ملک سے, وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اس کے باوجود وہ اگر ترقی کر رہے تھے نا تو کسی چیز میں نہیں سوائے کھانوں. جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ نواب سعادت علی خان کے دسترخوان کی کہاوتیں اگر آپ پڑھیں, عبدالعلیم شرر نے ایک زمانے میں دہلی کے رکابدار کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی, اس کو پڑھ کر آدمی حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مغلیہ خاندان تباہ کیوں ہوا, ہم انگریزوں کے غلام کیسے ہو گئے, وہ باہر سے آئے اور تھوڑی سی طاقت لے کر آخر ہم پر غالب کیسے آ گئے کہ جب ہمیں رات دن سوائے کھانے کے اور تقریبات منانے کے اور عیش و عشرت کو دعوت دینے کے اور کوئی کام ہی نہیں رہے گا تو ہم اسی میں ترقی کریں گے, دوسرے کاموں سے ہمارا کیا تعلق. ایک میں صرف مثال دینے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک امیر آدمی نے دعوت کی بڑے بڑے عمراء کی, چنانچہ جب جا کے دسترخوان پر پہنچے تو دیکھ کر ان کو گھن آئی کہ ایک گائے کا بڑا سارا سر وہ رکھا ہے دسترخوان پر اور اسے خون نکل رہا. ان کو بھائی نفرت سے پیدا ہونے, کہا یار یہ تم نے ہمارے ساتھ مذاق کیا. انہوں نے کہا جناب مذاق نہیں کیا, یہی آپ کا کھانا, چائے ہوگی, یہی آپ کا سرانہ ہے. چنانچہ وہ گائے کے جس جوڑ اس سر کے جس حصے کو چھری سے الگ کرتے یا توڑتے تھے اس کا مزہ الگ ہوتا, سب کھانے کی چیز تھی, وہ پوری کی پوری مٹھائی تھی, وہ سینہ بہ رہا خون نظر آ رہا تھا. اب دوسرے عمرہ میں سوچا کہ واقعی اس نے ایک حیرت انگیز چیز تیار کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. چنانچہ دوسری کسی امیر نے ایک وقت کے بعد دعوت دی تو جب وہ اس دسترخوان پر پہنچے تو پلیٹیں موجود تھی, چمچے موجود تھے, لیکن کھانے کو کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا جناب کھائیے. انہوں نے کہا کیا کھائیں؟ کہا یہی کھانا, ہر پلیٹ کھانا تھا, ہر چمچہ کھانا تھا, ہر رکابی کھانا کھانے کی تھی, یعنی وہ کھانے کی چیزوں کے بنی ہوئی, ان کے مزے بھی مختلف تھے. اندازہ کریں جو ذہن یہاں تک پہنچتا ہے اس کے ذہن میں دوسری باتیں کہاں تک کیسے داخل ہو سکتی. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جس طرح کے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے حکمران ہوتے ہیں, نیچے لوگ پھر اسی کی نقل کرتے ہیں. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے جو خوبصورت ایک نمونہ دیا تھا, خلفاء راشدین زندگی بھر اس پر اڑے رہے کہ اسے ادھر ادھر نہیں ہوں گے. صدیق اکبر کو ایک دفعہ غالباً ایک اچھا مشروب پیش کیا گیا, پہلا گھونٹ بھرا تو زمین پر رکھ کے رونے لگے. لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ آپ کس بات پر رو رہے ہیں؟ فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, آپ کو جوس نکال کے دیا گیا انگوروں کا, تو ظاہر ہے کہ وہ رس اس کا بڑا خوبصورت رنگ بھی اور مزہ بھی. حضور نے اس کو سامنے رکھا اور میری طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے, یہ ہے دنیا جس سے مجھے آزمایا گیا, لیکن دنیا مجھے شکست نہیں دے سکی, میں نے دنیا کو شکست دے دی, یہ میرا کچھ نہیں چھین سکی. اسی دنیا سے کل کو تمہیں آزمایا جائے گا اور مجھے اندیشہ ہے تم کہیں شکست نہ کھا جانا. کہا اس لیے میں روتا ہوں کہ یہ تو وہی شربت تھا جو کل حضور کے سامنے گیا تھا, یہ کہیں میری آزمائش تو نہیں ہے. کہا میں ٹھیک اسی ڈگر پہ چلنا چاہتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری راستہ کھولا تھا, میں اسے ذرا ادھر نہیں ہٹنا چاہتا. چنانچہ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کی پوری زندگی میں سوائے کفایت اور قناعت کے اور کچھ نہیں تھا. کم سے کم جس پر گزارا کیا جا سکتا تھا وہ اس پر گزارا کرتے رہے, تنخواہ ان کو دی گئی ایک مزدور کے برابر, کاروبار سے روک دیا گیا تاکہ رات دن وہ خلافت کی ذمہ داریوں کو چلائے. لیکن جب آخری وقت آیا تو بیٹی اور بیٹے کو یہ وصیت فرمائی کہ میرا فلاں مکان بیچ کر یا جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ بیچ کر, یہ جو دو سوا دو سال کی میں نے تنخواہیں لی ہیں جو تقریباً 6000 درہم بنتی ہیں, یہ ساری بیت المال کو واپس بھیج دینا تاکہ اللہ اس کے رسول کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونے پڑے کہ کیا اس امت کی خدمت میں تنخواہ لے کے کر کے آیا, سب کو واپس بھیج دی. دو سال میں جو اضافہ ہوا تھا ان کے گھر میں وہ ایک پیالہ تھا, ایک چادر تھی, ایک اونٹ تھا جس پر پانی لایا جاتا تھا. یہ تینوں چیزیں انہیں حضرت عمر فاروق کے پاس بھیج دی, اور جب ان کے پاس پہنچی تو حضرت عمر رو پڑے, کہنے کہ ابو بکر تو نے بعد کے آنے والے کی زندگی تلخ کر دی, بڑا مشکل نمونہ ہے جو تو نے میرے لیے چھوڑا. یہ نمونے تھے اس امت کے, اور یہ اس طرح اپنی امت کو انہوں نے عملی طور پر یہ ہدایت دی تھی کہ لوگوں دیکھنا زندگی گزارنا ضرور اس دنیا میں رہ کر, لیکن زندگی سواری کر کے گزارنا دنیا پر, دنیا کا مرکب نہ ماننا, وہ تمہارا مرکب ہے, تم اس کے مرکب نہیں, اس کو اپنے اوپر غالب کبھی نہ آنے دے. حضرت عمر فاروق جنگ قادسیہ میں چونکہ بہت بے چین تھے, مقابلہ پہلا مقابلہ تھا ایرانی قوت سے, اور بظاہر دیکھا جائے تو وہ 400 سال کی منظم قوت جس کی رسد و کم کے ذخائر کا کوئی اور چھوڑ ہی نہیں تھا, تو عرب بیچارے گئے گزرے معمولی چند ہزار آدمی ان کے پاس, ان کا کیا مقابلہ تھا ان سے, لیکن ٹھن گیا مقابلہ. تو جنگ قادسیہ میں 3 دن 4 دن تک مسلسل لڑائی ہوئی, اللہ نے آخر فتح دی, لیکن حضرت عمر فاروق بڑے بے چین تھے کہ اللہ خیر کرے, اور یہ کہتے تھے کہ یہ موقع ہے, اگر اللہ نے فتح دے دی تو پھر ایران ٹھہر نہیں سکے گا, اور اگر اس کو فتح مل گئی تو پھر ہماری یہ بڑی مشکلات پیش آئیں گی. چنانچہ روزانہ 2-2 3-3 میل فاصلہ طے کر کے باہر نکل جاتے اور کسی ٹیلے پر کھڑے ہو کر دیکھتے دور سے کہ کیا کوئی سانڈنی سوار جو عام طور پر ڈاک لے کے آتے تھے شاید کو آ رہا نظر آ رہا. چنانچہ کئی دنوں کے بعد اچانک جو ایک سوار آیا, آپ نے دوڑتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی, اسے پوچھا کہاں سے آئے ہو, کہا قادسیہ سے, اسے کچھ پتہ نہیں ہے کون آدمی, کہا کیا خبر لے کے آئے ہو, کہا اللہ نے فتح دی, کہا مجھے تفصیل بتاؤ. ان کو کیا مطلب کہ سمجھا وہ عام آدمی ہے, انہیں کو چھوٹی موٹی چند باتیں بتائیں, ساتھ ساتھ دوڑتے رہے, اس کو رکنے کا اشارہ نہیں کیا. جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے اور لوگوں نے امیر المومنین کہہ کر سلام کہنا شروع کیا, اب اس نے اترنا چاہا, رک گیا, بڑا شرمندہ بیچارہ. فرمایا مت رکو, اپنی بات کہتے جا. چنانچہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ہجوم ہو گیا, مسجد نبی کے دروازے پر پہنچے, اس کو تفصیلات سنی, اندر جا کر سب سے پہلے شکرانے کے نفل پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اس کے بعد باہر نکلے تو لوگوں سے جو خطاب فرمایا, کہا لوگوں میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں, میں تمہارا امیر ہوں, میں تم سے کوئی بہتر نہیں, میرے حقوق تم سے کوئی زائد نہیں, میں تم میں سے ایک آدمی ہوں, مجھ پر اللہ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے, جب تک تم اللہ اور رسول کے حکم پر چلو گے میں تمہاری نگرانی کروں گا, تمہیں حفاظت کروں گا, اور تمہیں زبردستی چلاؤں گا بھی اللہ اور رسول کے احکام پر, اور خود بھی میں اسی پر چلوں گا. تمہارا کام یہ ہے کہ میں تمہاری کہ تم میری نگرانی کرو, دیکھو میں خدا اور رسول کی سنت کو چھوڑ نہ دوں, اس کے احکام سے انحراف نہ کروں, جب تک میں اس سے انحراف نہیں کرتا میری اطاعت تم پہ لازم ہے, میرا کام یہ تمہاری سرحدوں کو مخدوش نہ ہونے دوں, تمہارے روزینوں کو مجروع نہ ہونے دوں, تمہاری ضروریات کو رکنے نہ دوں, کسی غریب آدمی کو انصاف سے بیگانہ نہ رہنے دوں, تمہاری راتیں سوئیں اور میں جاگوں. کہا یہ میری ذمہ داریاں ہیں, جب تک میں ادا کرتا رہوں تو میں تمہارا امیر ہوں, اور اگر میں ادا نہ کروں تو مجھے معذور کر دینا. اور یہ بات بھی فرمائی کہ لوگوں میں اپنے قول سے نہیں اپنے عمل سے تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا, تو میرا عمل دیکھو کہ میرا عمل کیا ہے, میرا عمل ایک عام آدمی کا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزاری تھی, تو اس کا مطلب یہ میں ٹھیک راستے پر چل رہا ہوں. اندازہ کرو لوگوں کہ یہ ہمارے وہ حکمران تھے کہ جنہوں نے اس امت کو دنیا ہی اگر دیکھی جائے اور زمین ہی کو پیمائش کی جائے تو سب سے بڑی مملکت بنایا. حضور 12 لاکھ مربع میل چھوڑ کے گئے تھے, حضرت عمر فاروق نے اس میں 37 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ ہمارا ملک 7 لاکھ مربع میل ہے تقریباً, اس کے میرے خیال میں کوئی 15-20 شاید اس سے بھی زیادہ پاکستان بنیں گے جو حضرت عمر فاروق کی مملکت تھی. اس کے باوجود اس کا مملکت کا اتنا بڑا حکمران کہ اس کے چہرے پر سلوٹیں پڑتی تھی تو کیسرا کسرا کی عظمتیں ڈوب جاتی تھی, اس کی طرف دیکھ کر تقدیر کے شاید فیصلے لکھے جاتے تھے. اتنا بڑا حکمران, اتنا اللہ سے ڈرنے والا, لیکن سوتا کہاں تھا؟ مسجد نبوی کی ریت پر. اور جب حکیم نے بتایا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں, اپنا کچھ خیال کریں, آپ شہد کھائیں, فرمانے کے میرے پاس شہد تو نہیں, کہا بازار میں ملتا ہے لینے کا, میرے پاس پیسے نہیں. زہر کے وقت میں تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے, تو نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگوں بیت المال تمہارا ہے, یہ تمہاری امانت ہے, میں اس کا امین بنایا گیا. مجھے حکیم نے کہا کہ میں اس سے شہد لے لوں, لیکن میں ظاہر اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا, اگر تمہیں اجازت دو تو جب تک حکیم صاحب فرمائیں تو کیا میں شہد لے لوں. یہ نمونہ ہے جو ہمارے خلافہ نے عطا فرمایا. آج ماشاءاللہ جو حکمران ہم پر حکومت کر رہے ہیں, لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ صرف صدر مملکت اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب وزیر اعظم, ان دو آدمیوں پر جو خرچ ہوتا ہے روزانہ وہ 2 لاکھ روپیہ ہے. 2 لاکھ روپیہ روزانہ دو آدمیوں پر خرچ ہوتا ہے, اور پچھلے 6 مہینے میں جو معاشرہ ان دونوں نے غیر ملکی دورے کیے جس کا کوئی سبب ہی نہیں تھا, اس کے بارے میں کہا گیا 705 ملین ڈالر خرچ آئے ہیں اس پر. حساب گھر میں جا کے لگا لیجیے, 705 ملین ڈالر کتنے ہوتے ہیں؟ یہ اس ملک کے کس کام آئے؟ پچھلے سال جو کاریں خریدی گئی ہیں اس میں سب سے مہنگی کاریں خریدی گئی اور ان کی تعداد 62 تک پہنچتی ہے, اور ہم ماشاءاللہ ہمارے سپیکر صاحب, ہمارے چیئرمین کے سینٹ کے جو چیئرمین ہیں سینٹ کے, وہ فرماتے ہیں کہ ہماری گاڑیاں بھی 1-2 سال پرانی ہیں, ان کو متروع قرار دے دیا جائے اور ہمیں بھی نئی گاڑیاں خرید کے دی جائے. ہمارے سپیکر صاحب ایم این اے, جو ہمارے قومی اسمبلی کے سپیکر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میری یہ گھر بنایا جائے, چنانچہ گھر شروع ہو گیا ہے جو 10 کروڑ روپے سے مکمل ہوگا, اور وہاں ایک کلب بڑے لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے جس پر کہا جاتا پورا ایک ارب روپیہ خرچ آئے گا. یہ معاشرت نمونے ہیں ان نمونوں کے, یہ ان کے جانشین ہیں. اس سے میں نے بتایا کہ اب حساب کر کے دیکھ لیجیے کہ سیلنگ کتنی ہو گئی. وہ ہمارے موٹام تھے تہذیب کے کہ حکمرانوں کو کیسے رہنا چاہیے, اور یہ ہمارے یہ زہرا آنے والوں کے لیے موٹام ہوں گے. تو ان کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہم کتنی کھدائی کر چکے. تو جو ہمارے حکمران ایسے ہوں گے تو ہمارے عمرا بھی وہی کچھ کریں گے جو وہ کرتے, وہ پتنگی اڑائیں گے اور کیا کریں گے, ویلنٹائن ڈے کا کھیل کھیلیں گے اور نہ جانے کیا کیا فضولیات کریں گے. اس لیے کہ ان کو تو اللہ تلنے منانے ہیں نا, ان کو تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں, امت کیسے مر رہی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمر فاروق کی عادت یہ تھی, ہفتہ عشرہ کے بعد یا مہینے میں ایک دو دفعے عام طور پہ ایسا کرتے, ایک کھانا تیار کرواتے اور پورے مدینے والوں کو دعوت دیتے. اور وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کے اندر گھوم پھر کر ان کے ساتھ بیٹھ کر بعض وہ حالات معلوم کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتے تھے. چنانچہ ایسا کھانا کھلایا جا رہا تھا, ایک آدمی کو دیکھا اس کا دایاں ہاتھ نہیں ہے, اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے. فرمایا بھائی تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا امیر مومنین جنگ موتا میں میں شریک تھا, وہاں میرا ہاتھ کام آیا تھا. کہا تم اپنی ضرورتیں کیسے پوری کرتے ہیں, تمہارے پاس کوئی غلام ہے, کوئی نوکر ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں. اسی وقت حکم دیا کہ ایک غلام ان کو ہم مہیا کیا جائے, اور روتے ہوئے بار بار پوچھتے تھے کہ میرے بھائی تم پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے تاکہ میں تمہارا انتظام کرتا. چنانچہ ان کی دیکھ بھال کے لیے غلام دیا اور ساتھ کھانا بانا تیار کرنے کے لیے الگ انتظام کیا, اور ان کے لیے جو پہلے وظیفہ دیا جاتا تھا اس میں نہ جانے کتنے گنا اضافہ کر دیا. اور یہ رویہ ان کا صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ ایک بوڑھے مجوسی کو دیکھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں مانگ رہا, جا کے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بوڑھا آدمی ہوں, کما نہیں سکتا, اور آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کو ایک درم یا دو درم جزیہ کے طور پر حکومت کو ادا کرنے پڑتے. آپ نے اس کے جو اس نے جو ایک کشکول سا بنایا ہوا تھا نا کپڑے کا, وہ اتار کے پھینک دیا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بیت المال لے گئے. اور امین الامت عبیدہ بن جراح سے فرمایا کہ عبیدہ اس سے بڑی شرم کی بات کوئی نہیں ہے کہ اس مملکت نے جن لوگوں کی جوانیوں سے فائدہ اٹھایا کیا ہم نے ان کے بڑھاپوں کو رسوا کر دیا اور مانگنے کے لیے چھوڑ دیا؟ فرمایا اس کا وظیفہ مقرر کرو, اور آئندہ اگر مجھے کوئی شخص ان میں سے مانگتا ہوا نظر آیا تو کہا عبیدہ میں تم سے جواب طلب کروں گا. یہ ان لوگوں کے طریقے ہیں کہ جن کو صرف یہ خیال رہتا تھا, جیسے عمر فاروق کا مشہور قول ہے, وہ فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے بھی کوئی کتا مر گیا بھوکا, فرات کہاں؟ وہ عراق میں ہے, اور عمر کہاں؟ مدینے میں. کہا اگر فرات کے کنارے بھی کوئی کتا بھوکا مر گیا نا تو کہا میں روتا ہوں اس بات سے کل اللہ کو جا کر جواب کیا دوں گا کہ یہ کتا کیوں بھوکا مرا تھا. آج ماشاءاللہ بیٹیاں بغیر شادیوں کے مر رہی ہیں, ان کے ہاتھ پیلے کرنے والا کوئی نہیں. لوگوں کی اولادیں مختلف متعدی امراض کا شکار ہو کر دنوں میں موت کا شکار ہو جاتی. کتنے بچے ہیں جو سکول کی راہ سے واپس اس لیے آ جاتے ہیں کہ گھر میں روٹی نہیں ہوتی, وہ جا کر مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مانگ کے بوڑھے ماں باپ کو روٹی دبا کے کھلائے. ہمارے حکمرانوں نے کبھی یہ تردد کیا کہ ہم جانیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہم تو اللہ کی لعنت کا شکار ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ ہمارے کروڑوں لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب اس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ باہر کا پریس بھی چیخ اٹھا ہے کہ جو اعداد و شمار آپ دے رہے ہیں وہ تو قرینہ قیاس ہی نہیں, ان کو کون مانے گا؟ یعنی ہم ڈان پڑھ کے دیکھ لیجئے, ان کے ان میں انہوں نے مذاق اڑایا ہے باہر کے لوگوں نے کہ تم جو اعداد و شمار دے رہے ہو تمہارے ملک کے حالات کچھ کہتے ہیں. ہمارے ایک بریگیڈیئر صاحب غریہ شاہ جلل صاحب, انہوں نے ایک مضمون لکھا, انہوں نے کہا کہ میں جب بازار میں اپنے باورچی اپنے چوکیدار اپنے گھر کی صفائی کرنے والے کو ساتھ لے کے جاتا ہوں نا, اور جب میں واپس آتا ہوں وہ لوگوں کے حالات دیکھ کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صاحب حکومت جو کچھ کہتی ہے ہماری آنکھیں تو وہ نہیں دیکھتی. اندازہ فرمائیں کہ جس قوم کے حکمران جھوٹ بولیں گے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان میں سارے عیب ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان جھوٹ کبھی نہیں بولتے, اور جس نئے مسلمان ہونے والے نے یہ کہا تھا کہ حضور میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا میری بس سے باہر ہے, میرا گناہوں سمیت اگر ایمان قبول ہے تو میں ایمان لانے کو تیار ہوں, فرمایا ایک آ چھوڑ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ایک چھوڑا لیجئے, فرمایا بس جھوٹ نہ بولنا, اسی وجہ سے باقی گناہ بھی چھوٹ گئے. ہم اس میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں آ گئے, اس کے باوجود ہم مسلمانوں کے امام ہیں مقتدا ہیں, اس کا کیا کیا جائے؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہم لعنت کی گرفت میں ہیں, کیونکہ قرآن کریم کہتا لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے, اور جس قوم کے بڑے بڑے لوگ لعنت کا شکار ہوں اس قوم کو اللہ کی طرف سے رحمت کہاں سے مل سکتی ہے؟ آج میں نے صرف اس کا ایک پہلو دکھایا ہے کہ اگر پرانے داغ تازہ رکھنے ہیں تو کبھی کبھی ان تاریخ کے ان چہروں کو بھی دیکھ لیا جائے. تو میں نے صرف ایک پہلو دکھایا ہے کہ وہ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے اور اپنی زندگی میں کس قدر وہ سادہ اور کس قدر قناعت پسند لوگ تھے. آج اگر وہی زندگی اوپر تھوڑی سی بھی اختیار کر لی جائے تو نیچے تک بھلائی بھلا ہو سکتا. وقت تو ختم ہو گیا ہے لیکن میں ایک بات کہہ کے ختم کروں گا. علامہ اسد نے, جن کا اصل نام لیوپولڈ تھا, نو مسلم یہودی تھے ہیں یہ اور پاکستانی رہے, 48 میں وہ آئے بھی ہندو پاکستان اور شہریت بھی یہاں قبول کیا, اصل جرمن کے رہنے والے تھے. روڈ ٹو مکہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے, انہوں نے اپنے واقعات لکھے ہیں اس میں کچھ. انہوں نے کہا جن دنوں میں میں مسلمانوں کی سیرت و کردار کا مطالعہ کر رہا تھا تو ان کی بعض باتیں مجھے بڑی حیرت انگیز لگتی تھی, انہی باتوں میں سے ایک بات انہوں نے لکھی کہ میں دمشق میں ٹرین پر سفر کر رہا تھا دمشق کے قریب, تو کہا میں نے دیکھا کہ دوپہر کو جب لنچ کا وقت ہوا تو کچھ لوگ جو کھاتے پیتے لوگ تھے انہوں نے کنٹین کو آرڈر دیا کہ ہماری لنچ لاؤ, کچھ لوگ جو ساتھ لے کے چڑھے تھے لنچ باکس انہوں نے اپنے لنچ باکس کھول لیے. کہا ایک عرب کو میں نے دیکھا کہ اس نے پچھلے اسٹیشن سے ایک روٹی خریدی تھی اور اس نے اپنے ایک تھیلے میں ڈال دی, تو کہا اس نے آرام سے وہ روٹی جس کے ساتھ کچھ نہیں سادہ ایک روٹی وہ نکالی اور بغیر پوچھے اس کے دو حصے کی, ایک حصہ اس نے اپنی جھولی میں رکھا دوسرا اس نے میری طرف بڑھایا, اور ظاہر میں عربی نہیں جانتا تھا وہ میری زبان نہیں جانتا تھا. پانچ ایک صاحب سوٹر بوٹر بیٹھے جو کچھ انگریزی جانتے تھے, انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا صاحب یہ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کھانے کا وقت ہے, بھوک مجھے بھی لگی ہے آپ کو بھی لگی ہوگی, کوئی لنچ باکس آپ کے ساتھ بھی نہیں, آپ ویسے مجھے مسافر معلوم ہوتے ہیں تو آپ تو ایک طرف سے ہمارے مہمان ہیں, تو میرا فرض ہے کہ جو میرے پاس ہے اس میں آپ کو شریک کروں, یہ ایک روٹی ہم دونوں کے لیے کفایت کر سکتی ہے, آدھی آپ کھا رہے آدھی میں کھا. اللہ معاصد کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کبھی سوچا کرتا تھا کہ عرب میں جس میں ذرائع آمد بالکل نہیں تھے تقریبا, وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی سوائے کھجوروں کے, بہت محدود ذرائع کے باوجود یہ کیسا ہوا خلافت راستہ میں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نبوت میں کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا رات کو بھوکا سویا. کہا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہر گھر میں اتنا غلے کی مقدار پہنچ گئی تھی کہ ان کی ضرورتوں کے لیے کافی تھی, بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنے گھر میں غلہ روک کر ہی رکھتے تھے, کہ بلکہ جب روٹی پکاتے تھے تو اگر ایک بھی ہوتی تھی نا تو آدھی آپ کھاتے تھے آدھی دوسرے کو کھلاتے تھے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں, آج اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ لوگوں تقسیم کر کے کھانا سیکھو دنیا سے بھوک مٹ جائے گی, ہمیں ہمارے میں جو مغربی تہذیب میں جو کچھ سکھایا ہے نا وہ یہ کہ دوسروں سے چھین کے کھانا سیکھو. مغرب کا کوئی آدمی کبھی اپنے کھانے میں دوسروں کو شریک کرنے کی غلطی نہیں کرتا. وہ کنٹین پر چائے بھی پیے گا نا اپنے پیسے دے گا, دوسرے کسی کے پیسے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کوئی پاکستانی کھڑا ہو کر اگر اس کے پیسے دے دے اس کو یقین نہیں آئے گا کہ ہاں تم نے میرے پیسے کیوں دیے. یہ میں ذاتی تجربات کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ دوسرا آدمی کسی کے چائے کے پیسے بھی دے سکتا. ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا تھا کہ طعام الواحد یکفی الاثنین وہ طعام الاثنین یکفی الثلاثہ, ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہو سکتا, دو کا کھانا تیسرے کے لیے کافی ہو سکتا. اگر ہم اس طرح تقسیم کر کے کھائیں گے تو جو لوگ بھوکے ہیں وہ اگر ایک تہائی بھی ہیں اور دو کھانے والے ہیں تو تہائی ساتھ مل جائے گا, ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. یہ وہ سنت, وہ نمونہ, وہ اسوہ حسنہ ہے جو اللہ کے رسول نے اور اس معاشرے نے بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑا تھا. افسوس ہم نے اجلے نمونے دیکھنے بند کر دیے. جب تک ہم ان کو نہیں دیکھیں گے کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا ہم نے, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.